گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا بھائی دین کے مسئلے میں اگر دو گواہوں کے اندر اختلاف بھی آ جائے لیکن صاحبین کے نزدیک لیکن معنی کے اندر اگر اتفاق ہو گئی تو پھر گواہی کو کیا کر لیا جائے گا قبول کر لیا جائے گا بشرطے کے دعویٰ کتنے کا ہو بشرطے کے دعویٰ اکثر کا ہو تو یہ ان مسائل میں تھا جہاں پر مقصود مال تھا بھائی جہاں دین تھا بھائی اور باقی کچھ جگہ پر عقد آ جاتے ہیں ان میں کئی قسمیں آپ کو انہوں نے بتلا دیں بتلایا تھا کہ بیع و شراء اور کتابت جو ہے اس میں دونوں جانب سے عقد مقصود ہوتا ہے مال مقصود نہیں ہوتا لہذا یہاں پر اگر گواہوں کے اندر اختلاف آئے گا تو پھر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا مثلا ایک گواہ گواہی دیتا ہے الف پر عقد ہوا تھا دوسرا گواہی دیتا ہے کہ الف اور مئہ پر کیا ہوا تھا عقد ہوا تھا اب دیکھو یہاں لفظاً بھی اتفاق آیا اور سمجھ میں آیا دونوں میں کیا ذکر کیا بھائی الف اور الف کا ذکر بھائی تو الف دونوں میں آ رہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے بھی دونوں میں اتفاق آیا عقل کے اندر تو لیکن مولانا یہ اس گواہی کو کیا کیا جائے گا رد کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر مال مقصود نہیں بھائی تو الف اور الف میں تو اتفاق آیا لیکن عقد میں اختلاف آ گیا کیونکہ ایک نے عقد کا ذکر کتنے مال پر کیا الف پر دوسرے نے عقد کا ذکر کتنے پر کیا الف تو ایک عقد الف پہ ہو وہ الگ ہوگا ایک عقد الف و میاں پر ہو یہ ایک ہی عقد ایک ہی وقت میں الف پر بھی ہو اور الف اور میاں پر بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا لہذا یہاں چونکہ عقد میں اختلاف آ گیا تو گواہی دونوں عقدوں پر الف والے عقد پر بھی ایک گواہی ہوئی الف و میاں والے عقد پر بھی تو لہذا یہ گواہی رد کی جائے گی چنانچہ بیع و شراء اور کتابت اس مسئلے میں جانبین سے جس طرف سے بھی دعویٰ آ جائے مسئلہ یوں ہی رہے گا چاہے دعویٰ کرنے والا بائے ہو چاہے دعویٰ کرنے والا مشتری دونوں طرف سے عقد مقصود ہے اور چاہے دعویٰ کتابت کے اندر دعویٰ کرنے والا آقا ہو چاہے دعویٰ کرنے والا غلام ہو دونوں طرف سے عقد ہی مقصود ہے ہاں اس کے بخلاف کچھ مسئلے اور عقد اور ہیں جیسے اعتاق بالمال ہے مولانا صلح عن قود ہے بھائی اور رہن ہے اور خلع ہے بھائی اس کے اندر اگر دعویٰ کرنے والا غلام ہو اعتاق بالمال کے اندر اور صلح کے اندر دعویٰ کرنے والا قاتل ہو اور رہن کے اندر دعویٰ کرنے والا راہن ہو اور خلع کے اندر دعویٰ کرنے والی بیوی ہو تو پھر عقد مقصود ہوگا اور اگر دوسرا فریق دعویٰ کرنے والا ہے تو پھر کیا مقصود ہوگا مال مقصود ہوگا تو لہذا جب عقد مقصود ہے جن کی جانب سے وہاں پر گواہی میں اختلاف قبول نہیں بلکہ رد کیا جائے گا اور جب دین مقصود ہے تو عقل کے اندر اگر اتفاق آ جاتا ہے بشرطے کہ مدعی نے کیا کیا ہے بھائی مثلا ایک گواہ نے الف کا ہے دوسرے نے الف و میاں کہا ہے تو یہاں پر اتفاق آ گیا بشرطے کہ مدعی نے دعویٰ کتنے کا کیا ہو الف و میاں کا تو پھر عقل پر فیصلہ کر دیا جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھائی تو اس پر بھائی علامہ صدر الشریعہ نے شرح کے اندر ایک اعتراض کیا اعتراض کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر ایک جانب سے یعنی غلام قاتل راہن یا بیوی دعویٰ کرتی ہیں ان مسئلوں کے اندر تو مقصود کیا ہے عقد اور اگر دوسرا فریق دعویٰ کرتا ہے تو مقصود کیا ہے مال کہتے ہیں نہیں بھائی دوسری جانب سے بھی عقد ہی مقصود ہونا چاہیے بھائی اور اس کو بھی قبول بس ایک اعتراض ذکر کر دیا بھائی سمجھ میں آیا اعتراض تو وہ اس طرح کہتے ہیں دیکھیے کہ دین کے مسئلے کے اندر گواہوں میں اختلاف آ بھی جائے تو وہاں تطبیق ممکن ہوتی ہے لیکن یہاں تطبیق ممکن ہی نہیں ہے بھائی مثلا دین کے مسئلے میں ایک گواہ نے کہا 1000، دوسرے نے 1100 کہا، تو تطبیق ممکن ہے. ہم یوں کہیں گے شاید یہ مدیون نے ایک گواہ کے سامنے 1000 کا اقرار کیا تھا، دوسرے کے سامنے 1000، تو جتنا جس کے سامنے اقرار کیا تھا دونوں نے اتنے اتنے کی گواہی دے دی، تطبیق آ گئی بھائی. یا مدیون نے کیا کیا تھا بھائی، اصل قد تو 1100 تھا اور اس نے دونوں کے سامنے کتنے کا اقرار کیا تھا، 1100 کا اقرار کر لیا تھا، لیکن پھر ایک گواہ کے سامنے اس نے 100 ادا کر دیے یا 100 معاف کر دیے یا اقرار کر لیا کہ میں 100 کیا کر چکا ہوں، معاف کر چکا ہوں. یا تو اب یہ 100 کے معاف کرنے یا ادا کرنے کا پتہ تو صرف ایک گواہ کو ہے، دوسرے کو تو پتہ ہی، تو دوسرے نے کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو اس نے 1100 پر گواہی دے دی، اور پہلے کو چونکہ پتہ تھا تو اس نے صرف کتنے کی گواہی دے دی، تو تطبیق آ گئی. تو دین کے مسئلے میں تو تطبیق ممکن ہے، لیکن کہتے ہیں یہاں پر تطبیق ممکن نہیں بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اصل مقصود عقد ہے، دین نہیں بھائی. مال تو بتبع آئے گا، اور تو لہذا ایک عقد جو 1000 پر ہوا اور ایک عقد 1100 پر ہوا، دونوں کیا ہو گئے، الگ الگ. تو لہذا جانب آخر سے بھی اگر گواہوں میں اختلاف آ جائے تو اس کو قبول نہیں ہونا چاہیے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. آگے دیکھیے، والاجارت کالبیع فی اول مدت وقد دین بعدها، اور اجارہ جو ہے بیع کی مثل ہے اول مدت کے اندر، اور دین کی مثل ہے بعدہا، مدت کے بعد. بھئی اجارہ کسی کو کرائے پر کوئی چیز کسی سے لینا، بھئی اجرت پر، سمجھ میں آیا بھئی، نفع لیں کسی چیز کا، تو اجرت پر کوئی چیز لینا، کرائے پر لینا بھئی، اس کے اندر بھئی کیا مقصود ہے بھئی؟ تو کہتے ہیں بھائی یاد رکھو، اجارہ اگر اول مدت کے اندر اختلاف آیا دونوں میں، فریقوں میں، تو ابتدا کے اندر یہ بیع کی طرح کا حکم ہوگا اس کا. اول مدت ابتدا میں آ جائے بھائی، ابھی وہ مقصود حاصل نہیں ہوا. مثلا آپ نے گھر کرائے پر لیا ہے، سال کا کتنا کرایہ دیں گے، مثلا 1,00,000 روپیہ آپ سال کا کرایہ دیں گے. تو ابھی صرف بات چیت ہوئی ہے، ابھی آپ پورا سال رہے نہیں، اختلاف آ گیا آپ میں اور جی کرائے پر جو دینے والا ہے اس مالک میں، اختلاف آ گیا، قاضی کے پاس مسئلہ چلا گیا. اب یہاں پر مقصود کہتے ہیں عقد ہوگا، مقصود کیا ہوگا، عقد ہوگا، یہ بیع کی طرح ہے، اور بیع کے اندر سے جس کی طرف سے بھی دعویٰ ہوتا تھا مقصود کیا ہوتا تھا، عقد. بھائی جیسے بیع میں آپ نے کیا پڑھا تھا بھائی، چاہے مشتری دعویٰ کرے چاہے مقصود کیا ہے، جب عقد مقصود ہے تو گواہوں کا اختلاف قابل قبول ہوگا، نہیں قبول ہوگا. لہذا یہ بھی اگر اول مدت کے اندر آ جائے اختلاف، چاہے مالک کی طرف سے دعویٰ ہو چاہے کرائے دار کی طرف سے دعویٰ ہو، دونوں صورتوں میں مقصود کیا ہوگا، لہذا گواہوں کے اندر معمولی سا اختلاف بھی قابل قبول نہیں ہوگا. لیکن اگر اس نفع کو اٹھانے کے بعد اختلاف آ گیا، آپ پورا سال رہے گھر کے اندر، اس کے بعد آ کر اب چاہے آپ دعویٰ کریں چاہے مالک کیا کرے دعویٰ، یہ اب دین کی طرح ہو گیا، کیونکہ اب مقصود عقد کا اس بات نہیں ہے، بلکہ مقصد دونوں کا کس چیز میں کیا ہے، مال میں اختلاف ہے بھائی اب، اور اس صورت میں یہ دین کی طرح ہوا. اور دین کے مسئلے میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اگر گواہوں میں اختلاف آ جائے تو عقل پر گواہی قبول کر لی جائے گی، بشرطے کہ دعویٰ اکثر کا ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ والاجارت کالبیع فی اول المدت، اور اجارہ بیع کے مثل ہے اول مدت کے اندر، ابتدائی مدت کے اندر، وقت دین بعدہا، اور دین کی طرح ہے اجارہ، بعدہا بعد المدت، مدت کے بعد. کیوں بھئی یہ فرق کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس فی اول المدت المقصود ہوا العقد، اس لیے کہ اول مدت میں مقصود و عقد ہی ہوتا ہے. فلا یقبل الشہادت، تو لہذا گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ گواہی میں اختلاف آ رہا ہے. وبعد المدت یکون الدعوی من الاجیر، اور مدت پوری ہو جانے کے بعد دعویٰ کس کی طرف سے ہوگا، اجیر کی طرف سے. بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ وہ ملازم وغیرہ مثلا جسے آپ نے رکھا ہے کرائے پر یا جس سے چیز وہ ہوا یدعی الاجرتا, اور وہ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اجرت کا دعویٰ کر رہا ہے. فیکون کا دعوت دینی, تو یہ کس کی طرح ہوا؟ اجیر بھائی ملازم کسی کو آپ اجرت پر نہیں رکھتے بھائی, یہ بھی کرائے پر ہے نا, اس کے ایک شخص کی خدمات کو آپ کیا کر لیتے ہیں؟ کرائے پر لے لیں بھائی, ایک مہینہ میرے پاس ملازمت کرو گے اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا, تو اجرت دے رہے ہیں منافع کے عوض میں. جیسے میں نے مثال کس کی دے دی؟ مکان کی بھائی, مکان کے منافع آپ لے رہے ہیں, تو انہوں نے اجیر کی مثال دے دی. تو اس صورت میں کہتے ہیں دعویٰ اجیر کی طرف سے ہوگا, اور وہ دو کس چیز کا دعویٰ کرے گا؟ اجرت کا. فیکون کا دعوت دینی, تو یہ کس کی طرح ہوا؟ دین کے. فیقبل کما تقبل فی دعوت دینی, تو قبول کیا جائے گا گواہی کو کہ جیسے کہ قبول کیا جاتا ہے کس کے اندر بھائی؟ دین کے دعوی میں. یعنی معمولی فرق بھی آ جائے بشرطے کہ دعوی اکثر کا ہو. جی وصح نکاح بالف استحسانا استحسانا وقال ردت فیہ ایضا. صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک عورت نے ایک شخص پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے, وہ شخص منکر ہے بھائی, اور عورت نے دو گواہ پیش کر دیے. ایک گواہ کہتا ہے کہ نکاح ہوا ہے اس عورت کا اس شخص کے ساتھ 1000 کے بدلے, دوسرے نے بھی گواہی دی کہ اس عورت کا اس شخص سے نکاح ہوا ہے 1000 اور 100 کے بدلے میں. تو اب یہاں پر گواہی کو قبول کیا جائے گا یا نہیں, نکاح پر فیصلہ کر دیا جائے گا یا نہیں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی استحسان نکاح صحیح ہو جائے گا, فیصلہ گواہی کو قبول کر لیا جائے گا, ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہاں پر گواہی کو کیا کر دیا جائے؟ رد. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں نکاح کے اندر مال مقصود نہیں ہوتا, اس میں دونوں جانب سے کیا مقصود ہوا کرتا ہے؟ عقد مقصود ہوتا ہے, اور جب دونوں جانب سے عقد مقصود ہوا تو یہ کس کی طرح ہوا؟ بیع کی طرح. اور بیع کے اندر اگر دو گواہوں میں اختلاف آتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے؟ گواہی کو رد کرتے تھے. تو یہاں بھی گواہی کو رد کر کیا جانا چاہیے, لیکن استحسانا اس گواہی کو ہم قبول کر لیتے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ کیوں استحسانا؟ اس لیے کہ نکاح کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ تبعاً آتا ہے, اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ عقد. اور عقد کے اندر تو اختلاف نہیں بھائی, ایک گواہ بھی کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ عقد ہو چکا. دوسرا بھی گواہ بھی کس کی گواہی دے رہا ہے؟ عقد ہو چکا. ہاں صرف مال میں اختلاف آ رہا ہے, لیکن مال تو مقصود نہیں ہے, مال تو کیا ہے؟ ابے ہیں مولانا. اصل کے اندر تو دونوں گواہوں میں اختلاف, جب اصل میں اختلاف نہیں تو اصل ثابت ہو جائے گا, اور جب اصل ثابت ہوا اس پر فیصلہ ہو جائے گا. اور مال مہر وغیرہ وہ کتنا ثابت ہوگا, کتنا مال؟ کہتے ہیں بھائی عقل پہ فیصلہ کر دیں گے. کس پر کر دیں گے فیصلہ؟ اور ہاں اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا کہ دعویٰ اکثر کا ہے یا اکثر کا نہیں, دعویٰ چاہے اکثر کا ہو دعویٰ چاہے عقل کا, دونوں صورتوں میں کس پر فیصلہ کر دیا جائے گا؟ عقل کا بھائی. باقی دین کے صورتوں میں اگر دعویٰ عقل کا ہوتا تھا تو ہم گواہی کو کیا کر دیتے تھے؟ رد کرتے تھے. اور اکثر کا ہوتا تھا تو عقل پر گواہی کو قبول کر لیتے تھے. یہاں پر دعویٰ چاہے اکثر کا ہو چاہے دعویٰ عقل کا ہو, دونوں صورتوں میں عقل پر کیا کر لیا جائے گا؟ گواہی کو قبول, کیونکہ یہاں اصل مقصود عقد ہے, اور عقد پر دونوں گواہ متفق ہیں. ایک گواہ بھی کہہ رہا ہے اس عورت کا اس مرد سے نکاح ہو چکا, دوسرا گواہ بھی کہہ رہا ہے اس عورت کا اس مرد سے نکاح ہو چکا. تو یہ صح نکاح بھی الف استحسانا, اور صحیح ہے نکاح 1000 پر کے بدلے استحسانا بھائی. وقال اور صحیح امام صاحب کے نزدیک, وقال ردت فیہ ایضا, صاحبین فرماتے ہیں رد کیا جائے گا بھائی. امام صاحب کے نزدیک قبول ہے استحسانا, صاحبین فرماتے ہیں رد کیا جائے گا. کیوں بھائی؟ ھذا ھو القیاس بھائی, کہتے ہیں قیاس بھی یہی ہے بھائی, جو صاحبین کا قول ہے قیاس بھی یہی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن المقصود هو العقد من الجانبين, اس لیے کہ نکاح میں دونوں طرف سے عقد ہی مقصود ہوا کرتا ہے. فصار كالبيع, تو نکاح کس کی طرح ہوا؟ بیع کی طرح. اور بیع کے اندر جس طرح سے بھی دعویٰ ہوتا لیکن گواہوں میں اختلاف آتا تو ہم کیا کر دیتے تھے؟ رد. تو صاحبین اس لیے یہاں قیاس سے کام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں گواہی کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں استحسانا قبول کریں گے، اور وجہ استحسان کی یہ ہے کہ ان المال فی النکاح تبع، کہ مال جو نکاح میں ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، والاختلاف فی ما هو الاصل، اور کوئی اختلاف نہیں دونوں گواہوں کے درمیان اس چیز کے اندر جو اصل ہے، اصل کیا ہے؟ عقد، دونوں گواہوں میں اس عقد کے اندر کوئی اختلاف نہیں بھائی، وہ العقد اصل و عقد ہے، فیثبت، تو عقد ثابت ہو جائے گا، ثم وقع الاختلاف فی التابع، تو عقد تو ثابت ہو گیا، پھر واقع اختلاف کس کے اندر ہوا؟ تابع، تابع کے اندر بھائی، فیقضى بالاقل، تو فیصلہ کس پر کر دیا جائے گا؟ اقل پر، ویستوی تابع اقل المالین او اکثرهما فی الصحیح، اور صحیح ہے دعویٰ دونوں مالوں میں سے اقل کا بھی اور دونوں میں سے اکثر کا بھی، صحیح قول کے مطابق، چاہے دعویٰ اقل کا ہو چاہے دعویٰ اکثر کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. وقد قیل، جی یہ بات فقہا نے فرق کیا، وہ فرماتے ہیں بھائی اگر دعویٰ زوجہ کی طرف سے ہو تو پھر یہ اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا، اگر دعویٰ کرنے والی بیوی ہو بھائی، اس لیے کہ جی اچھا، اور اگر دعویٰ کرنے والا مرد ہو بھائی تو پھر تو اتفاق ہے، امام صاحب کے نزدیک بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور صاحبین کے نزدیک بھی قبول نہیں. پھر امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ جب مرد دعویٰ کر رہا ہے تو مقصود ہے عقد، اور عورت جب دعویٰ کرے تو ممکن ہے کیا مقصود ہو؟ مال مقصود ہو، تو لہذا عورت کی جانب سے امام صاحب فرماتے ہیں قبول کر لیں گے، اور صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ قبول نہیں، جبکہ خاوند کے مسئلے میں دونوں تجان دونوں امام صاحب بھی اور صاحبین فرماتے ہیں کہ قبول نہیں کریں گے. وقد قیل، اور تحقیق کہا گیا ہے کہ ان الاختلاف فی دعوت زوجتی، کے اختلاف کس کے اندر ہے بھائی؟ یہ جو متن میں ذکر ہوا بھائی، یہ اختلاف بیوی کے دعویٰ کے اندر ہے، اما فی دعوت زوجی فلا تقبل اتفاقا، باقی اگر خاوند کے دعویٰ ہو تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا بالاتفاق، اذ المقصود هو العقد، اس لیے کہ پھر مقصود کیا ہوتا ہے؟ جب دعویٰ خاوند کر رہا ہے تو مقصود عقد، لل مالو، یہ وہ غلط ہے مولانا، کتابت کی غلطی ہے، مقصود عقد ہوگا، مال مقصود نہیں ہوگا بھائی. وفی جانب زوجتی، اور زوجہ کی جانب سے، یمکن ان یکون المقصود هو المال، ممکن ہے کہ مقصود کیا ہو؟ زوجہ کی طرف سے تو مال مقصود ہونا ممکن ہے، لیکن الصحیح، لیکن علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں یہ بعض فقہا نے بعض علماء نے فرق ذکر کیا کہ اختلاف بیوی کے دعوے میں ہے، خاوند کے دعوے میں اختلاف نہیں، لیکن کہتے ہیں لیکن الصحیح، صحیح قول یہ ہے کہ ان الاختلاف فی الفصلین، کے اختلاف دونوں فصلوں میں ہے، چاہے دعویٰ زوج کی طرف سے ہو چاہے دعویٰ، یہ اسی طرح ہے، امام صاحب کے نزدیک استحسانا قبول کریں گے اور صاحبین کے نزدیک رد کیا جائے گا، جیسا کہ متن میں آیا بھائی. وَلَزِمَ الْجَرُّ لِشَاهِدِ الْإِرْثِ بِقَوْلِهِ مَاتَ وَتَرَكَهُ مِيرَاثًا لَهُ اَوْ مَاتَ وَذَا فِي مِلْكِهِ اَوْ فِي يَدِهِ. اچھا، اب میں ارث گواہ، یہ وراثت کے مسئلے میں کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کے لئے کہتے ہیں جر لازم ہے، وَلَزِمَ الْجَرُّ، اور جر لازم ہے، لِشَاهِدِ الْإِرْثِ، وراثت کے گواہ. بھئی دیکھو زید مر گیا اور بکر اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں اس وقت بھئی، تو آپ دو گواہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ بکر کیا ہے؟ زید کا بیٹا ہے، زید کا بیٹا ہے بھئی، یہ سارا زید کا مال تھا اور میں جانتا ہوں کہ زید کے اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں زندہ اس وقت بھئی، تو کہتے ہیں اس پر فوراً وارث کے لیے فیصلہ نہیں کر دیں گے، بلکہ جر بھی ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ اس گواہ، ان گواہوں کے لیے جر بھی ضروری ہے. جر کا معنی ہے کھینچنا، کھینچنا یعنی مال کو کھینچ کر وارث تک پہنچانا، جر کا کیا معنی ہے؟ کھینچنا، اس معنی ہے گواہ مال کو کھینچ کر، مورث سے کھینچ کر منتقل کر دیں گے، کس کی طرف؟ وارث کی طرف. کس طرح؟ یوں کہیں گے کہ وہ مورث مر گیا ہے اور یہ جو اس مال ہے اس نے مثلا زید مر گیا ہے اور یہ سارا مال اس نے بطور میراث کے بکر کے لیے چھوڑا ہے، یہ جر ہو گیا ہونا. دیکھو وارث کے مرنے کا بھی ذکر آ گیا، مورث کے مرنے کا بھی ذکر آ گیا بھائی، اور وارث کی طرف دین وہ مال کو نقل کرنے کا بھی. مورث کے مرنے کا ذکر کیا کہ وہ مر گیا، اور جی وارث کی طرح مال بھی منتقل کیا، یعنی گواہ نے یہ کہا کہ یہ جو مال اس نے کا تھا یہ اس نے بطور میراث کے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ بکر کے لیے. سمجھ میں آیا؟ اس کو جر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے بھائی. ولازم الجر لشاہد الارث، اور لازم ہے جر بھائی، لازم ہے جر بھائی لشاہد الارث، وراثت کے گواہ کے لیے جر کرنا بھی لازم ہے. بقول ہی اس قول کے ساتھ، ماتا کہ مورث جو ہے وہ مر گیا ہے، وہ ترکہ اور اس مال کو اس نے چھوڑا ہے، میراثن لہو بطور میراث کے اس وارث کے لیے. یوں کہے او ماتا، یا یوں کہے مولانا ماتا وہ مورث مر گیا، وہ ذافی ملک ہی او فی یدی ہی، اور یہ جو گھر تھا یا یہ جو مال تھا اس کے ملک میں تھا، او فی یدی ہی یا اس کے، بھائی جب وہ مر گیا ہے اور یہ چیز یہ جائیداد اس کے ملکیت میں تھی یا اس کے قبضے میں تھی، تو خود بخود وہ جائیداد کس کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ اب وارث کی طرف منتقل ہو جائے گی. اذا قال شہود کان ھذا لمورث ھذا المدعی، وہ نہیں ہے والا نہیں، کتابت کی غلطی ہے. جب گواہوں نے کہا کان ھذا، یہ جو گھر تھا یہ جو مال ہے یہ جو جائیداد ہے، لمورث ھذا المدعی، اس مدعی کے، بے بکر نے دعویٰ کیا ہے نا کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ زید کا بیٹا ہوں، اور میرے علاوہ اس کا اور کوئی رشتہ دار، اور اب دو گواہوں کو بھی وہ ساتھ لے کر آیا، وہ گواہی دے رہے ہیں بھائی. سمجھ میں، مدعی کا ہونا تو ضروری ہے، آپ نے پڑھا ہے. مدعی کے بغیر کبھی گواہ آتے ہیں خود بخود بھائی؟ نہیں. تو مدعی وہ خود دعویٰ اس نے کیا ہے، اور پھر آ کر گواہ گواہی دے رہے ہیں اس کے لیے. تو اب گواہوں نے کہا کان ھذا لمورث ھذا المدعی، یہ جو جائیداد یہ جو مال تھا یہ اس مدعی کے مورث کا تھا. یہ مال کس کا تھا؟ تو یہ صرف کہہ دینے سے لا یخذا للوارث، وارث کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا، حتی یجر المیراث الی المدعی، یہاں تک کہ وہ میراث کا جر کرے، اس کو کھینچے کس کی طرف؟ مدعی کی طرف کھینچے. بھی بقولہم، اپنے اس قول کے ساتھ، ماتا کہ مورث کیا ہوا؟ مر گیا. وترکہ میراثا لہ، اور یہ مال اس نے بطور میراث کے اس وارث کے لیے چھوڑا ہے، الی آخرہ، آخر تک جو اوپر متن میں آیا. خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ، بخلاف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، فانہ لا یشترط الجر عندہ، اس لیے کہ جر شرط نہیں ہے ان کے نزدیک، جر کی شرط ان کے نزدیک نہیں لگائی جائے گی. فَإِنْ قَالَ كَانَ لِأَبِيهِ أَعَارَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ أَوْ أَجَارَهُ مَنْ فِي يَدِهِ جَازَ بِلَا جَرِّن، لیکن اگر گواہوں نے یہ کہا بھائی، بھائی مکان ہے، مکان خالد کے پاس ہے، گواہوں نے آ کر کیا کہا؟ یہ مکان کس کا تھا بھائی؟ میرے مدعی، یہ جو مدعی ہے اس کے باپ کا تھا. کس کا تھا؟ اور اس کا باپ، اس کے باپ کا تھا، اور یہ جو خالد کے پاس ہے یہ بطریق اعارہ کے ہے. اعارہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ویسے استعمال کے لیے کوئی چیز کسی کو دے دینا، عاریتن دے دینا، یعنی اس نے ویسے ہی بطور استعمال کے لیے کس کو دیا تھا؟ تو یہ مکان تھا زید کا، میرا مدعی ہے بکر، اور بکر کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ زید کا. تو گواہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مدعی جو ہے یہ اس کے باپ کا مکان تھا، اور اس نے خالد کو کس لیے دیا ہوا تھا؟ عاریتن دیا ہوا تھا، او اودعہو، یا اس کے پاس بطور امانت کے تھا، مثلا کوئی اور چیز تھی اس کے پاس بطور امانت کے رکھوائی تھی، او اجارہو، یا بطور کرائے کے، مثلا مکان تھا کس طور پر دیا تھا؟ بطور کرائے کے دیا تھا. کس کو؟ من فی یدہ، اس شخص کو جس کے اس وقت قبضے میں ہے۔ تو اس کے قبضے میں عاریت کے طور پر ہے یا امانت کے طور پر ہے یا اجارے کے طور پر ہے، تو جازا، تو یہ گواہی بھی جائز ہے، قبول کی جائے گی بلا جر، بغیر جر کے، بھائی بغیر جر کے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَاجِرِ قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِهِ، اس لیے کہ مستعیر وہ جو عاریتن چیز کو لینے والا ہے، مستعیر مودع وہ جس کے پاس چیز بطور امانت کے رکھوائی گئی ہے، والمستاجر، مستاجر کون ہے؟ کرائے کو چیز پر لینے والا ہے۔ ان کے جو قبضہ، ان سب کا جو قبضہ ہے، لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَاجِرِ، ان کا جو قبضہ ہے، قَائِمَةٌ مَقَامَ يَدِهِ، یہ قائم مقام ہے مورث کے قبضے کے۔ کہ کس کے قبضے کے قائم مقام ہے؟ بھئی دیکھو، زید نے ان کو امانت کے طور پر دیا تھا یا کرائے کے طور پر دیا تھا یا عاریتن دیا تھا، تو کیا چیز ان پر ان کا قبضہ ہوگا؟ یا یہ اس وقت بھی دراصل قبضہ کس کا ہے؟ بھئی مالک ہی کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا قبضہ بھی دراصل کس کا قبضہ شمار ہوتا ہے؟ مالک۔ تو یہ قائم مقام ہوتے ہیں مالک کے قبضے کے ہی۔ جب یہ مالک کے قبضے کے قائم مقام تھے، اور مالک تو مر چکا، جب مالک مر چکا تو اب جر کی ضرورت نہیں، خود بخود بھئی انتقال کس کی طرف ہو جائے گا؟ وارث۔ بھئی مورث کا تو ہو گیا انتقال، تو مورث تو مر گیا، تو اب ان چیزوں کے اندر قبضہ اس کا تھا، اب وہ تو نہ رہا، تو قبضہ خود بخود کس کی طرف منتقل ہو گیا؟ وارث کی طرف منتقل ہو گیا، لہذا اب جر کی ضرورت نہیں۔ بھئی یہ معنی ہے جاز بلا جر، تو جائز ہے بغیر جر کے۔ بھئی تو فلا حاجت الی الجر، بھئی تو اب کوئی حاجت جر کی حاجت نہیں، اس لیے کہ انتقال ضرورت کی بنا پر خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ وَلَوْ شَهِدَا بِيَدِ حَيِّن مُنزُ قَذَا رُدَّت۔ صورت مسئلہ یہ، زید آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، زید نے دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے، اور دو گواہ لے کر آ گیا، ان دونوں گواہوں نے گواہی دی کہ قاضی صاحب ہم نے پچھلے 3 ماہ سے ہم دیکھ رہے تھے یہ گاڑی زید کے قبضے میں تھی۔ پچھلے 3 ماہ تک یہ گاڑی کس کے قبضے میں تھی؟ زید کے قبضے میں تھی۔ تو کیا صرف یہ اس وقت تو یہ کس کے قبضے میں ہے؟ مطالعہ کے قبضے میں ہے، لیکن پچھلے 3 ماہ تک یہ کس کے قبضے میں تھی؟ زید کے قبضے، میرے مدعی کے قبضے میں تھی۔ اس وقت اگرچہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں بھئی گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس فی الحال اس کے قبضے میں نہیں، پہلے اس کے قبضے میں تھی، اور اس کے قبضے میں ہونے سے اس کی ملکیت نہیں ثابت ہو جاتی کہ اب ہم فیصلہ کر دیں یہ چیز بھی اسی کی ہے۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ قبضے کئی قسم پر ہوتے ہیں بھئی، ہو سکتا ہے اس کے بعد بطور کرائے کے ہو، ہو سکتا ہے اس کے بعد بطور غصب کے اس نے قبضہ کیا ہو، ہو سکتا ہے اس کے پاس عاریتن بطور قبضے کے ہو، سمجھ میں آئے، امانت وغیرہ کے طور پر ہو بھئی اس کے پاس بھئی۔ تو قبضے کی کئی صورتیں بن گئیں، تو قبضے کی مجہول ہوا کون سا قبضہ تھا، گواہوں نے کوئی بتلایا کون سا قبضہ تھا؟ قبضہ ہے کئی قسم پر، اور تو یہ جو مدعی کا قبضہ تھا وہ مجہول ہوا، جب دعویٰ مجہول ہوا تو مجہول دعوے پر گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ معنی ہے وَلَوْ شَهِدَا، اگر گواہی دی دو گواہوں نے، بِيَدِ حَيِّن، کسی زندہ شخص کے، اَي بِيَدِ رَجُلٍ حَيِّن، کسی زندہ آدمی کے قبضے کی بھئی، کسی زندہ آدمی کے، یعنی وہ جو مدعی مراد ہے، پہلے تو گواہی کس کی دے رہے تھے بھئی؟ وراثت کے مسئلے میں کس کی گواہی تھی، کس کے قبضے میں تھی پہلے چیز؟ وہ مر چکا، اب ہے زندہ کے بارے میں کہ اس وقت تو اس کے قبضے میں نہیں، لیکن یہ زندہ ہے آدمی، اگر گواہوں نے گواہی دی کسی چیز پر کسی زندہ آدمی کے قبضے کی، منذ قضا، اتنی مدت تک بھئی، مثلا سمجھ میں آیا بھئی، مثلا منذ شہرانی، کتنے مہینے تک؟ 2 ماہ، رد کیا جائے گا۔ ای شہیدہ گواہی دی جی گواہی دی دو گواہوں نے انہو کان فی ید المدعی کہ یہ گواہ یہ چیز کس کے قبضے میں تھی مدعی کے قبضے میں تھی منذ شہرین بھائی ایک ماہ سے والحال انہو لیس فی ید المدعی عند دعوی اور حال یہ ہے کہ اس وقت یہ مدعی کے قبضے میں نہیں ہے عند دعوے کے وقت یہ اس وقت نہیں ہے لیکن پہلے ایک ماہ سے کس کے قبضے میں تھی مدعی لا تقبل دعوی یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی لئن الیدہ متنوعات اس لیے کہ قبضہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہونے والا ہے الی ید ملکن کس قبضے کون سے قسموں کی طرف ایک ید ملک ہے ملکیت والا قبضہ ہے وید امانت دوسرا کون سا ہے امانت والا قبضہ ہے وید زمان اور ایک زمان والا قبضہ ہے مثلا غصب وغیرہ ہے بھئی فتعذر القضاء تو یہ شہادت کس پر ہوئی مولانا یہ گواہی دے رہے ہیں تو قبضہ طے کیا انہوں نے کون سا قبضہ تھا تو قبضہ ہوا مجہول فتعذر القضاء بعادت الید المجہول تو فیصلہ کرنا ناممکن نہ رہا بعادت الید المجہول کہ اس مجہول قبضے کو کیا کر دیا جائے دوبارہ لوٹا دیا جائے بھئی گواہی ہوئی مجہول چیز پر تو اب اس مجہول چیز پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مجہول چیز دوبارہ آ جائے مجہول کیسے آئے گی لازم بات ہے قبضہ جو بھی آئے گا وہ کسی خاص نوع کا آئے گا اور گواہوں نے کوئی تعین کی نہیں بھئی تو اگر خاص نوع بیان کرتے ملکیت مثلا بیان کرتے پھر تو فیصلہ ممکن تھا لیکن اب چیز ہے مجہول اور مجہول چیز کو واپس لوٹا کر ایسا فیصلہ ہم کر دیں مجہول پر درست وعند ابی یوسف رحم اللہ تقبل اور امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں گواہی قبول کی جائے گی وَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ جی دوسری دو صورتیں اور بیان کر رہے ہیں اس صورت میں گواہی قبول کر لی جائے گی اگرچہ قبضہ مجہول ہی ہے آگے دو صورتیں ذکر کر رہی ہیں بھائی جس میں قبضہ کیا ہے مجہول ہے لیکن اس کے باوجود گواہی کو کیا کر لیا جائے گا دیکھو بھئی وَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ اور اگر مدعا علیہ نے اس کو کیا کر لیا ہاں دو گواہی ہیں نہیں ایک اقرار ہے ایک میں گواہی ہے اگر مدعا علیہ نے بھی اس کا اقرار کر لیا گاڑی کس کے پاس تھی جی آپ کے پاس تھی دعویٰ کس نے کیا ہے گواہوں نے کیا کہا تھا یہ گاڑی پچھلے 3 مہینے کس کے پاس رہی ہے لہذا یہ زید کی گاڑی اس کو دلائی جائے بھئی ہم کہتے ہیں نہیں بھئی جو اس کے قبضے میں رہی ہے وہ ہمیں پتا نہیں کس قبضے میں رہی ہے یا تو بتاؤ یہ اور اس کے ملک میں وہ مالک تھا اس کا بھئی آپ نے بھی اقرار کر لیا قاضی کے سامنے کہ جی قاضی صاحب یہ گاڑی واقعی پچھلے 1 مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے سے کس کے قبضے میں تھی زید کے بس مولانا اب آپ نے اقرار کر لیا اب فیصلہ آپ کے اقرار پر ہوگا مولانا اور گاڑی کس کے حوالے کر دی جائے گی جی سمجھ میں آیا کیوں بھئی اس لیے کہ فیصلہ ہے اقرار پر اور جہالت جو آ رہی ہے وہ مقربی ہی میں آ رہی ہے جس چیز کا آپ نے اقرار کیا وہ مجہول ہے پتہ نہیں کون سا قبضہ تھا زید کا آپ نے یہ بیان نہیں کیا لیکن قبضہ تو بیان کر دیئے یا نہیں تو فیصلہ ہم اقرار پر کر رہے ہیں مقربی ہی مجہول بھی ہو تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا یا مولانا دو گواہوں نے آ کر گواہی یہ دی آپ نے قاضی کے سامنے اقرار نہیں کیا آپ نے باہر کسی دو آدمیوں کے سامنے اقرار کیا تھا انہوں نے آ کر اب گواہی دے دی زید کی طرف سے کہ قاضی صاحب یہ مدعا علیہ نے ہمارے سامنے کل وہاں بیٹھے ہوئے اقرار کیا تھا کہ اس گاڑی زید کے پاس 2 یا 3 ماہ رہی ہے اب مولانا انہوں نے جو گواہی دی وہ صرف قبضے پر گواہی دی ہے یا آپ کے اقرار پر گواہی دی ہے آپ کے اقرار پر تو آپ کا اقرار ثابت ہو گیا جب آپ کا اقرار ثابت ہوا تو گاڑی کس کو دلا دی جائے گی زید کو اس لیے کہ اقرار کی وجہ سے آپ کا مؤاخذہ ہو سکتا ہے اگرچہ مقربی ہی کیا ہو مجہول ہی کیوں نہ ہو اس سے کوئی حرج نہیں وَإِنْ أَقَرَّ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ بِذَٰلِكَ اگر اقرار کر لیا مدعا علیہ نے اس چیز کا اس قبضے کا اور شہیدہ دو گواہوں نے گواہی دی بِأَنَّهُ أَقَرَّ بِيَدِ الْمُدَّعِ کہ اس گواہ اس مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے مدعی کے قبضے کا صحہ، تو یہ صحیح ہے. لِأَنَّ جَهَالَتَ الْمُقَرِّبِهِ، اس لیے کہ مقربی کی جہالت، لا تمنع صحت الاقراری، یہ اقرار کے صحیح ہونے سے مانع نہیں، اقرار پھر بھی صحیح رہے گا، مقربی چاہے مجہول ہی کیوں نہ ہو. اور فیصلہ ہم نے کس پر کیا ہے؟ اقرار پر کیا، اور اقرار کیا ہوا؟ صحیح ہے، اگرچہ مقربی مجہول کیوں نہیں. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.